أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. واجبات و محرمات کے سلسلے میں یہ ہماری تیسری جو ہیں وہ نشست ہیں. ان میں جو کچھ ہمارے مکتب تشیع میں ضروری واجبات ہیں اور جو واجبی محرمات ہیں ضروری، ان پہ گفتگو ہوتی ہیں. وہ جو کلی احکام ہیں ان میں وہ اختلافی مسائل شامل نہیں ہیں، اور وہ جزوی مسائل بھی شامل نہیں ہیں. صرف کلی مسائل پہ انشاءاللہ العزیز بات ہوتی ہے. عالم برزخ کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے، عالم برزخ پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عالم برزخ وہ مقام ہے جہاں انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد آخرت تک انسانوں کی ارواح جب جسموں سے نکل جاتی ہیں تو ان کی اقامت گاہ ہے، انسانی روحوں کی اقامت گاہ ہے قیامت تک. دنیا سے انسان منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ میں، اور وہاں پہ عالم برزخ میں جب انسان کی روح جاتی ہے تو وہاں جو خالص مؤمنین کی روحیں ہیں وہاں بیدار ہوتی ہیں، بیداری کی حالت میں، اور نعمت الہی میں ہوتی ہیں، انہیں خدا کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں. لیکن جو لوگ کافر ہیں یا جو لوگ فاسق ہیں ان کی روحیں وہاں بیدار ہیں لیکن عذاب میں ہیں. مومنین کی روحیں بیداری کی حالت میں ہیں نعمات میں، کافروں کی اور فاسقوں کی روحیں وہاں پہ بیداری کی حالت میں لیکن عذاب میں. جو لوگ متوسط الحال ہیں، جن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مومنین خالص کی صف میں شامل ہو جائیں، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم کافروں میں یا فاسقوں میں شامل کریں، متوسط الحال ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں، اور کسی حد تک ان سے بھول چک بھی ہوئی ہے، گناہ بھی. تو ان کی روحیں عقلی اور اعتقادی لحاظ سے جو لوگ مستضعف ہیں ان کی روحیں، جن کے عقائد کمزور ہیں متوسط الحال ہیں، ان کی روحیں مرنے کے بعد قیامت تک عالم برزخ میں ہوتی ہیں لیکن ایک نیند کی سی کیفیت میں ہوتی ہیں، نیند کی حالت میں. اسے سبات کہتے ہیں. یہ کیسی حالت میں ہوتی ہے؟ ایک غنودگی کی سی حالت میں ہوتی ہیں. عالم برزخ ان فرشتوں کی جگہ ہے جو اس عالم کے امور کے ذمہ دار ہیں. عالم برزخ میں اس عالم کے امور کے ذمہ دار جتنے فرشتے ہیں وہ خود اسی عالم میں ہیں اور اسی کے انتظام اور امور کو سنبھالے ہوئے ہیں بإذن خدا. عالم برزخ وقتی جنت اور وقتی جہنم کی جگہ ہے. وہاں جنت بھی ہے لیکن وقتی ہے، یعنی نعمتوں میں انسان کی روحیں ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر ہیں، اور عذاب میں بھی انسان کی روحیں ہوتی ہیں جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، لیکن وہ جہنم بھی موقتی ہیں، اور وقتی ثواب و عقاب بھی ہیں وہاں پر. انسان کو کچھ جزائیں ملتی ہیں وہاں پر وقتی طور پر، کچھ سزائیں بھی ہیں وقتی طور پر. یہ عالم برزخ ایک ایسی جگہ ہے، اور ہم مکتب تشیع کے ماننے والے اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے دن ہر مکلف سے اس کے عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، انہیں جواب دینا ہوگا. یعنی ہر مکلف جواب دہ ہیں. ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں جواب دہ ہیں اور ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، انہیں جواب دینا ہوگا. جب ان خداوند سوال کرے گا اور انسان کو جواب دینا ہوگا تو انسان پہ مقدمہ بھی چلے گا، اس کے عقائد اور اعمال کے سلسلے مقدمہ چلے گا، اور پھر بارگاہ خداوندی میں خدا کی عدالت گاہ میں اس کا فیصلہ بھی ہوگا، فیصلہ بھی انسان کو سننا ہوگا کہ مقدمہ چلا عقائد کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے اعمال کے بارے میں مقدمہ چلے گا، اور اس کے بعد فیصلہ بھی سننا ہوگا. یعنی اس دن خداوند ہر مکلف سے، یعنی ہر انسان بالغ و عاقل سے، اس کے شخصی اعتقادات کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، اور اس کے شخصی اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، اور مکلفین کے درمیان، جتنے مکلف ہیں بالغ و عاقل انسان ہیں، ان کے درمیان عقائد و اعمال کے سلسلے میں موجود اختلافات کی جانچ پڑتال ہوگی، چھان بین ہوگی، اور ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہوگا. یہ جتنے آج اختلافی امور ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں پر اس کا مقدمہ چلے گا، فیصلہ ہوگا، خواہ اختلافات عقائد کے بارے میں ہو، توحید، نبوت، معاد، امامت، یا چھوٹے سے چھوٹا کسی حقوق مالی کے بارے میں کیوں نہ ہو، مقدمہ چلے گا اور فیصلہ ہوگا. قرضے کے بارے میں، غصب کے بارے میں، خمس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جائیداد، کوئی بھی مالی حقوق ہیں، ان تمام قسم کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. اس سلسلے میں مقدمہ چلے گا، پھر عادلانہ فیصلہ بھی ہوگا قیامت کے دن. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر مکلف سے سوال ہوگا. نہ صرف سوال ہوگا، گواہ بھی پیش ہوں گے، اور گواہ پیش ہو کر گواہی بھی دیں گے. یعنی تباہ کار اور فساد عقیدتی، فساد عملی رکھنے والے لوگ حول محشر سے گھبرا کر قیامت کے دن کی جو حالت ہوتی ہے سختی، ان کو دیکھ کر انسان گھبرائے گا. وہ جن کے عقیدے فاسد ہیں، جن کے اعمال فاسد ہیں، وہ گھبرا جائے گا کہ اب میرا کیا ہوگا. لہذا گھبرا کر ممکن ہے کہ وہ انکار کر دیں، مثال کے طور پر بعثت انبیاء کا انکار کر دیں، اور کہیں خدایا کوئی نبی نہیں آیا کہ ہم اس کی پیروی کرتے. آج آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے نبی کی پیروی کیوں نہیں کی. ممکن ہے کہ وہ اصل بعثت کا انکار کریں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کوئی نبی آیا ہو کہ ہم اس کی پیروی کریں. آج ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم جواب دیں ہیں، آج انکار کریں. یا ممکن ہے کہ پیغمبروں کی طرف سے، پیغمبروں کا اقرار کرنے کے پیغمبر آئے تھے، ان کی طرف سے دین کے پہنچانے کا انکار کریں کہ خدایا یہ پیغمبر تو آیا تھا لیکن اس نے ہمیں دین نہیں دیا، اس نے ہمیں قانون نہیں دیا، اس نے ہمیں احکام نہیں بتایا، اس نے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتا دی. ممکن ہے کہ انکار کریں. یا یہ دعویٰ کریں، انسان ممکن ہے قیامت کے دن دعویٰ کریں کہ ہم تک نبیوں کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. ممکن ہے کہ اقرار کریں خدایا میں ہم نے سنا نبی آیا ہے، نبی نے پیغام بھی دیا، لیکن ہم تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. پیغام توحید، رسالت، نبوت، امامت، نماز وغیرہ، یہ ہم تک نہیں پہنچا. ان کی طرف سے توحید، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ وغیرہ، جہاد وغیرہ کے بارے میں احکامات ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں. انسان ممکن ہے کہ وہاں یہ بھی انکار کریں، یا پھر انکار کریں یا کہیں کہ خدایا ہم پر ان کی حجت تمام نہیں ہوئی، یعنی ہم پر توحید و نبوت و امامت و انبیاء اور اوصیاء کے اطاعت کا وجوب ثابت نہیں ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں اور اس کی اطاعت واجب ہیں، یہ امام ہے اس کی اطاعت واجب ہیں، ان کا کہنا واجب ہے، یہ اتمام حجت نہیں ہوا ہم پر، اس چیز کا انکار کریں. یا انسان وہاں اپنے گناہوں سے اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی اور تجاوز سے انکار کریں. مثلا کہیں خدایا یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ میں نے یہ جھوٹ میں نے نہیں بولا، یہ غیبت میں نے نہیں کی مثال کے طور پر، یہ اس کا جائیداد میں نے قبضہ نہیں کیا، اس پر میں نے ظلم نہیں کیا، انکار کریں. یا مثلا فلاں شخص پر میں نے ظلم نہیں کیا. اب کیا ہوگا؟ ایک انسان قیامت کے دن محضر ربوبی میں آئیں اور ان چیزوں کا انکار کریں یا اس طرح کے دعوے کریں تو کیا ہوگا؟ خداوند سوال کریں اور یہ انکار کریں. تو ایسے میں خدا کی طرف سے، پیامبران الہی کی طرف سے، یا خصوصی دعوے داروں کی طرف سے گواہ پیش ہوں گے. اگر معاملہ خدا کے ساتھ، خدا گواہ پیش کرے گا کہ یہ گواہ ہے، اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ پیغمبر تھا، آیا تھا، اس کو معلوم تھا، اس نے پیغام اس تک پیغام پہنچا تھا. یا اماموں کی طرف سے، یا جن کے جو خصوصی دعوے دار ہے قیامت کے دن، جن کا ہم نے جن کا انسان نے حق لیا ہے، وہ دعوے دار آئیں گے، حق کے دعوے دار، خدا یہ ہمارا حق اس نے لیا اور یہ اشخاص گواہ ہیں. قیامت کے خداون انہیں اشخاص کو بلائیں گے، کیا وہ گواہی دیں؟ وہ گواہی دیں گے. اس دن بہت سارے لوگ آئیں گے گواہی دینے کے لیے. اور اس دن کے گواہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے خدا گواہ ہے، خداون خود اپنی گواہی دے گا. اور ہر ملت کے جو پیغمبر ہیں وہ گواہی دیں گے، ہر ملت میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، ہر ملت میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر زمانے میں، وہ پیغمبر اسی ملت کے اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے. اور پیغمبروں کے جتنے جانشین ہیں وہ گواہی دیں گے، پیغمبروں کے جانشین ہیں. اور ہمارے انسانوں کے اعمال پہ جتنے فرشتے موکل ہیں وہ گواہی دیں گے. اور خیرات و شرور لکھنے والے انسان، لکھنے والے فرشتے، جو انسان کے خیرات و شرور، اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے، وہ بھی گواہی دیں گے. اس کے ساتھ علماء گواہی دیں گے کچھ لوگوں پہ، اور کچھ صالحین ہیں، صالح افراد، وہ گواہی دیں گے. اور کچھ پہ شہداء گواہی دیں گے، وہ شہداء جو ان منکروں کی حالت سے باخبر ہیں، ان کے بارے میں گواہی دیں گے. وہ وقت گواہی دے گا جس میں انسان نے گناہ انجام دیا، صبح کے وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب و عشاء کا وقت، مختلف اوقات میں، جہاں انسان جن اوقات میں انسان نے گناہ انجام دیے ہیں، وہ اوقات گواہی دیں گے قیامت کے دن انسانی اعمال پہ. اور وہ جگہیں گواہی دیں گی جن جگہوں پہ انسان نے گناہ انجام دیے ہیں. اور گیارہویں نمبر پہ ہر شخص کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے انسان کے خلاف. یہ قیامت کے دن سوال و جواب اور گواہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ. لہٰذا یہ سارے لوگ آئیں گے، گواہی دیں گے، اور انسان کو وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. ہم سنجش اعمال کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. ہر عمل جو انسان نے انجام دیا، ہر عمل اپنے میزان میں تولا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی میزان ہے اور اسی میزان میں ہر عمل کو تولا جائے، ہر عمل کی اسی ایک میزان میں سنجش کی جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر عمل کے لیے الگ سنجش ہے، ایک الگ میزان ہے. خواہ اعمال خیر ہوں یا اعمال شر، خواہ اعتقادات باطنی ہوں یا اعمال ظاہری بدنی، الگ الگ میزان ہے ان کے لیے. خواب اخلاقی ہوں، ان کی معنوی اور عقلانی سنجش ہوگی. قیامت کے متخصصین کی تشخیص کے بعد انہیں جزا و سزا ملے گی. جو بھی عمل ہو، عقیدتی، ظاہری، بدنی، جسمانی یا اخلاقی، جو بھی عمل ہے، سنجش ہوگی. اور قیامت کے دن جو مخصوص متخصص اسپیشلسٹ افراد ہوں گے، ان کی تشخیص کے بعد کہ اس کا یہ عمل کس حد تک، اس کا یہ عمل کس حد تک، ان کی سنجش ہونے کے بعد پھر انسان کو ثواب یا عقاب ملے گا، جزا یا سزا ملے گی. ہر عمل کا اپنا ترازو یہ عدل ہوگا، اس ترازو یہ عدل میں ہر عمل کا وزن ہوگا، ہر عمل کے لیے میزان حق ہے، جس وہ حق میزان ہے جس پر عمل مشتمل ہے، دیکھا جائے گا عمل کس حد تک حق پر مشتمل ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کس قدر حق پہ مشتمل ہے، چونکہ اعمال مختلف ہیں لہذا ہر عمل کا میزان مختلف ہے، مثال کے طور پہ نماز کے لیے ایک میزان ہوگا، روزے کے لیے ایک میزان ہوگا، جہاد کے لیے ایک میزان، توحید کے لیے ایک میزان، اسی طرح ہر عقیدہ اور ہر عمل کے لیے ایک میزان ہوگا، نماز کا میزان بھی حق ہے، یعنی ایک نماز برحق وہ میزان ہے، یعنی نماز جامع تمام شرائط و اجزاء، ایک ایسی نماز معیار ہوگی جس میں تمام شرائط نماز موجود ہوں اور تمام اجزائے نماز موجود ہوں، وہ نماز ہوگی نمونہ، وہ نماز ہوگی میزان، وہ نماز ہوگی ترازو، اسی نماز کامل اور نماز برحق، نماز واجد شرائط، اسی کے مطابق باقی انسانوں کی جتنی نمازیں ہیں ان کا اندازہ کیا جائے گا، یعنی نماز واقعی جو علم الہی میں ہے، نماز حقیقی جو علم الہی میں ہے، دیکھا جائے گا کہ ہماری نمازیں کس قدر اس نماز واقعی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، جس حساب سے نماز مطابقت رکھے گی اسی حساب سے اس نماز کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، اس نماز کو نمبر ملے گا اسی حساب سے، زکاة میں بھی میزان حق، میزان ایک حق ہے اور وہ بھی ایک ایسی زکاة جو حق پر مشتمل ہے، ایک زکاة جامع شرائط، اسی طرح تمام اعمال کے سلسلے میں اس طرح کا ترازو ہوگا اور انسان کے اعمال اسی طرح سے ناپا جائے گا، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ عمل کس حد تک حق پر مشتمل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، صاحب ادراک اور صاحب تمیز ہو جاتا ہے، جب انسان ممیز ہو جاتا ہے، اس میں تمیز دینے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر آخر عمر تک اس کے تمام اچھے اور برے اعمال لکھے جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی صاحب ادراک ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان سے جتنے اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس کے اعمال لکھنے والے انسانی اعمال پہ مأمور فرشتے ہیں جو اعمال لکھیں گے، خواب و عقائد و اعمال باطنی ہوں یا ظاہری و بدنی، فرق نہیں پڑتا، لکھیں گے، چھوٹے اعمال بجا لائیں یا بڑے اعمال، فرشتے لکھتے جائیں گے، تمام اعمال انسان کی بلوغت سے لے کر صاحب ادراک و صاحب تمیز ہونے کے وقت سے لے کر تا موت تک انسان سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن اس کے تمام اعمال ایک کتاب کی شکل میں اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ایک کتاب کی شکل میں بنے گی، سارے اعمال ایک کتاب کی شکل میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت کے دن وہ کتاب لا کر انسان کے ہاتھ میں فرشتے دے دیں گے، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اچھے اور نیک انسانوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دن حساب و کتاب سے پہلے انسان خود اپنے اعمال نامے کے بارے میں مطلع ہوگا، انسان آگاہ ہو جائے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرا اعمال نامہ میں کیا ہے اور اس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، انسان آگاہ ہوگا. اس اعمال نامے کے مندرجات کیا ہیں، کیا کیا لکھے ہوئے میرے اعمال میں، اور اس اعمال کا حساب بھی کیا ہوگا، یہ انسان جانے گا، انسان کو پتہ ہوگا. ہم شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کچھ گناہ کار انسان عذاب اور جہنم کے مستحق ہوں گے، تو خدا کی طرف سے کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، پھر ان کی شفاعت سے کچھ لوگ بخشے جائیں گے. شفاعت خدا کی اجازت سے ہوگی، کوئی نبی کوئی امام مستقل شفاعت کرنے کا حق نہیں رکھتے. شفاعت کی اجازت کس طرح ملے گی؟ شفاعت کی اجازت شفاعت کرنے والوں کی درخواست پہ ہوگی یا مجرمین کی درخواست پہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی، یا انبیاء و مرسلین جو لوگ شفیع ہیں شفاعت کرنے والے، وہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کچھ لوگوں کی شفاعت کریں، یا پھر مجرمین کی درخواست ہوگی کہ ہماری شفاعت کے لیے انہیں اجازت دے دی جائے. پھر خدا کی طرف سے جب اجازت ہوگی تو شفاعت کرنے والے آئیں گے اور کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی. شفاعت فرعی اور عملی گناہوں میں ہوگی، فرعی اعمال میں اور عملی، فرعی اور عملی گناہوں میں ہوگی، نہ کہ کفر و شرک کے بارے میں. اس میں شفاعت کرنے والے انبیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صالح افراد ہوں گے. شفاعت سے کیا ہوگا؟ شفاعت سے یا مجرم کو مطلقاً نجات مل جائے گی، یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. شفاعت کا فائدہ یہ ہوگا. شفاعت اہل بہشت کی بھی ہوگی، جو لوگ اہل بہشت ہیں، اہل جنت ہیں، ان کی بھی شفاعت ہوگی، یعنی وہ اہل بہشت جن کے اعمال نارسا ہیں، ثواب و مرتبہ کم ہے، وہ شفاعت کے ذریعے بالاتر مقام حاصل کریں گے اور کچھ زیادہ اجر و پاداش پائیں گے. تو نہ صرف اہل جہنم کی بلکہ اہل جنت کی بھی شفاعت ہوگی. ہم ابدی جہنم کے معتقد ہیں، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب جب ختم ہو اور کچھ لوگ عذاب و کیفر کے مستحق قرار پائیں، انہیں ایسی جگہ محبوس کر دیا جائے گا جو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ آگ اور گوناگون عذاب سے پر ہے. ایک ایسی جگہ جو لوگ مستحق ٹھہریں گے کہ واقعی جائیں جہنم میں، تو وہاں ایسی جگہ ہے جہاں انہیں محبوس کیا جائے گا، روکا جائے گا، جہاں انہیں زندانی کیا جائے گا، وہاں مختلف قسم کے عذاب ہیں اور آگ سے پر ہیں جو ہمارے تصور سے بالاتر ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. اس جگہ کا نام جہنم ہے. جہنم کافروں اور فساد اعتقادی اور فساد اصولی رکھنے والوں کے لیے ابدی ہے اور دائمی. جو لوگ کافر ہیں، جن کے عقیدے فاسد ہیں، جن کے اصول فاسد ہیں، ان کے لیے جہنم ابدی جگہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی وہ اس میں داخل ہوں گے پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے. جہنم ان لوگوں کے لیے جو فرعی اور عملی گناہ رکھتے ہیں، اصولی اور اعتقادی گناہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جہنم موقتی جگہ ہے، یعنی ایک مدت تک اس میں رہنے کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد، گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ باہر آ جائیں گے اور ان کی نجات ہوگی. ہم بہشت ابدی کے بھی معتقد ہیں. جب قیامت میں بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، کچھ اپنے اعمال یا شفاعت کی وجہ سے اچھی جزا کے مستحق ہوں گے اور کچھ عذاب و سزا کے مستحق ہوں گے۔ اچھوں کو خدا جنت میں ٹھہرائے گا جو حسن و زیبائی میں وصف ناپذیر جگہ ہے، جس کی توصیف ہم نہیں کر سکتے، اور شکوہ و جلال میں نہایت ہی دل پذیر ہے، جہاں تک انسانی تصورات نہیں جا سکتے۔ وہ بہشت ابدی ہوگی، جاودانی ہوگی۔ اس کے کمرے، اس بہشت کے کمرے، منزلیں، باغات، درخت و میوجات بے پایا ہیں، بے انتہا، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی جگہ ہے، جن میں ایسی کنیزیں ہیں، حوریں ہیں، خدمت گزار ہیں، جو ہمارے تصورات سے بالاتر ہیں۔ ہم نہ ان حوروں کا تصور کر سکتے، نہ ان کنیزوں کا، نہ ان منزلوں کا، نہ ان جگہوں کا، نہ ان نعمتوں کا، کسی بات چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے بالاتر ہیں۔ جو بھی اس محیط میں داخل ہوگا، جنت کے محیط میں، کبھی اس سے خارج نہیں ہوگا۔ جس کو خداوند ایک دفعہ بھیجیں جنت میں، دوبارہ نہیں نکالے گا اسے جنت سے۔ بہشت میں نہ تو پیری ہے، بڑا پا نہیں ہوگا، کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، نہ ہی فرسودگی ہے، وہاں کوئی گلنا سڑنا ایسی چیز نہیں ہے، خراب ہونا نہیں ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم و غصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کسی قسم کی کوئی مضر چیز اور کسی قسم کا کوئی شر اور ضرر موجود نہ ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مضر ہو انسان کے لیے، نقصان دہ ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی ضرر رساں چیز ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہشت آج بھی خالق شدہ موجود ہے، آج بھی جہنم بھی خالق شدہ موجود ہے اور جنت بھی خالق شدہ موجود ہیں۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے۔ قرآن کے مطابق، احادیث معصومین کے مطابق، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم بھی موجود ہیں، جنت بھی موجود ہیں۔ جنت اچھوں کی جگہ ہے اور جہنم بروں کی جگہ ہے۔ خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی اور صحیح عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔